نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام قرآن۔ سورہ انفال کی تفسیر چل رہی ہے اور آج ہمارے سامنے آیت نمبر 59، 60 اور 61 تین آیات مبارکہ ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سورہ انفال کے مضامین جو ہیں ان میں ایک بڑا حصہ واقعہ بدر کے پس منظر میں ہے۔ واقعہ بدر، جہاں اللہ رب العزت کی غیبی مدد پہنچی، جہاں مسلمانوں کو اللہ کی اس غیبی مدد کی وجہ سے فتح اور نصرت حاصل ہوئی، اور مسلمان سرخرو ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں بھی سرخرو ہوئے، اور اس لیے کہ ثابت قدم رہے، اور دنیا میں بھی سرخرو ہوئے کہ کافروں کے مقابلے میں انہیں ہزیمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ یہ جو تین آیات مبارکہ ہیں، بڑی ہی بنیادی آیات مبارکہ ہیں اسی مضمون کے تعلق سے، جب اللہ کی راہ میں لڑنے کا معاملہ ہو۔ آئیے سب سے پہلے ان کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں، پھر ان کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔
قرآن کی روشنی، ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون۔
اور ہرگز کافر اس گھمنڈ میں نہ رہیں کہ وہ ہاتھ سے نکل گئے، بے شک وہ عاجز نہیں کرتے۔
وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون۔
اور ان کے لیے تیار رکھو جو قوت تمہیں بن پڑے، اور جتنے گھوڑے باندھ سکو، کہ ان سے ان کے دلوں میں دھاک بٹھاؤ جو اللہ کے دشمن اور تمہارے دشمن ہیں، اور ان کے سوا کچھ اوروں کے دلوں میں جنہیں تم نہیں جانتے، اللہ انہیں جانتا ہے۔ اور اللہ کی راہ میں جو کچھ خرچ کرو گے تمہیں پورا دیا جائے گا، اور کسی طرح گھاٹے میں نہیں رہو گے۔
سلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم۔
اور اگر وہ صلح کی طرف جھکیں تو تم بھی جھکو، اور اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک وہی ہے سنتا جانتا۔
محترم ناظرین کرام، آج کے اس پروگرام میں کن عنوانات کے تحت گفتگو ہوگی، آئیے ملاحظہ کرتے ہیں۔
قرآن کی روشنی،
ایک، آیت نمبر 59 کا کیا معنی ہے؟ دو، استطاعت کے کیا کیا پہلو یہاں مراد ہیں؟ تین، حفاظت اور بقا کے لیے ریاست اسلامیہ کے رہنے والوں پر یہ تیاری فرض کفایہ ہے؟ چار، کفار کے دلوں میں ڈر بٹھانے کا کیا مطلب ہے؟ پانچ، علاوہ کفار کون لوگ مراد ہیں؟ چھ، فی سبیل اللہ کا مطلب عام ہے؟ سات، دشمن صلح پر آمادہ ہو تو اس سے صلح کی جائے گی۔
محترم ناظرین اکرام، ان آیات مبارکہ میں اللہ کی راہ میں لڑنے کے تعلق سے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں، اس تفصیل کو بیان کیا گیا جو آیت نمبر 59 ہے، کہ وہ لوگ جو میدان جنگ سے یعنی بدر کے میدان سے بچ کر نکل گئے تھے، انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ وہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے، اور ایسا ہی ہوا۔ مکہ مکرمہ میں چلے گئے تھے، اور ایک دن آیا کہ مکہ مکرمہ فتح ہو گیا اور مسلمان شان و شوکت کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، اور اتنی ہیبت کے ساتھ داخل ہوئے کہ نہ کوئی تلوار چلی نہ کوئی بندہ گرا اور مکہ مکرمہ فتح ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پہلے ارشاد فرما دیا تھا کہ جنگ بدر سے بھاگ کر جو لوگ واپس چلے گئے ہیں، مکہ مکرمہ میں چلے گئے ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ اب انہیں کوئی پکڑ نہیں سکتا، اللہ کی پکڑ انہیں ضرور پکڑے گی۔ یہ تو ایک پس منظر تھا، اب واقعہ بدر کے اندر چونکہ ایک غیبی مدد پہنچی تھی، اگلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت مسلمانوں کو یہ حکم دے رہا ہے، ایک ایسا حکم، یعنی یہ جو آیت مبارکہ ہے آیت نمبر 60، میں نے کئی جگہوں پر ایسا دیکھا ہے، یعنی کسی پاکستان میں کسی فوجی چھاونی کے ساتھ سامنے سے گزرے تو یہ آیت مبارکہ ضرور لکھی ہوتی ہے۔ اتنا بنیادی، اتنا خوبصورت اور اتنے جامع الفاظ کے ساتھ یہ حکم بیان کیا گیا، یعنی پھر مسلمانوں کو اس بات کی ترغیب دی گئی کہ تم صرف غیبی مدد کے بھروسے میں نہ رہنا، بلکہ تمہیں اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے بھرپور تیاری کرنی ہے۔ فرمایا گیا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جتنی تمہاری طاقت ہو سکتی ہے اتنی طاقت کے ساتھ تم نے اللہ کے راہ میں لڑنے کی تیاری کرنی ہے۔ حضرت ملا جیون رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ امام زاہد بہت بڑے مفسر ہیں، اور اتنے بڑے مفسر ہیں کہ کوئی 500-600 سال سے علماء ان کا حوالہ دیتے ہوئے آ رہے ہیں، اور جو حضرت ملا جیون رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں تفسیرات احمدیہ میں تقریباً ہر آیت میں ہی ان کا قول بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے ولی تھے۔ میں بھی تلاش میں تھا کہ یہ کون سی ہستی ہے، یعنی علمی دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ نام ذکر ہو رہا ہے پتہ ہی نہیں کون ہے، ان کی تفسیر کہاں سے کہاں ملے گی، کہاں تفسیر ہے کہاں نہیں۔ تو کوئی سال دو سال اس شش و پنج میں رہنے کے بعد پچھلے دنوں ہی بہت سارا تعارف ان کا مجھے ہاتھ لگا، یہ کوئی تقریباً 6ویں یا 7ویں صدی ہجری کے مفسر ہیں، بخارا کے رہنے والے تھے، اور بڑے کمالات ہیں ان کے تفسیر کے، بڑے کمال ہیں۔ فارسی میں تفسیر ہے، لاہور کی یونیورسٹی میں ایک نسخہ رکھا ہوا ہے، انڈیا کی یونیورسٹی میں بھی ایک نسخہ ہے، اور شاید بخارا وغیرہ میں ہوں۔ تو امام زاہد رحمۃ اللہ تعالی کے تعلق سے ملا جیون الرحمٰن نے یہ بیان کیا کہ اللہ تعالی نے دو مواقع کے لیے ارشاد فرمایا ہے، جتنی طاقت ہے اس کے مطابق ہی عمل کرو۔ ایک تقوی کے متعلق فرمایا فتق اللہ مستطعتم، اللہ سے ڈرو، پرہیزگاری اختیار کرو جتنی کر سکتے ہو، اور دوسرا اللہ کی راہ میں لڑنے کے تعلق سے جو تیاری کرنی ہے اس کے متعلق یہ حکم ارشاد ہوا کہ جتنی تیاری کر سکتے ہو تیاری کرو۔ اور پھر لفظ بھی اتنے جامع کہ قوت کا لفظ استعمال کیا گیا، پاور کا لفظ، یعنی اس دور کے اندر جو چیزیں تھیں پاور کے لیے اس کا بیان کیا گیا، مر رباط الخیل، خاص طور پر جو گھوڑے ہیں یہ تیار رکھو۔ تو مفسرین نے بیان کیا کہ اس زمانے میں جو بھی آلات ہوتے تھے، آلات حرب، اس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے تیاری کا حکم دیا، اور یہ اس وجہ سے تھا کہ اگر اس زمانے میں یہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تو علیم و خبیر، ہم سب جانتے ہیں، ہم سب کا ایمان ہے، لیکن قرآن کریم نے جو خطاب کیا ہے لوگوں سے، وہ خطاب لوگوں کے ذہنوں کے مطابق کیا ہے، لوگوں کے ذہنوں کے مطابق ان کے سامنے جو مثالیں تھیں، ان کے سامنے جو چیزیں تھیں، ان چیزوں کو سامنے رکھ کے قرآن پاک نے خطاب فرمایا ہے۔ تو اگر اس دور، یعنی اس نزول قرآن کے وقت جو ہے حوالہ دیا جاتا میزائل کا، توپ کا، بندوق کا، تو کیا سمجھ میں آتا؟ تو یہی وجہ ہے قرآن پاک میں بیان کردہ موسم ہوں، پھل ہوں، درخت ہوں، بہت سارے وہ ہوتے ہیں کہ جو اس زمانے میں پائے جاتے تھے، لوگوں کی فہم کا یہ تقاضا تھا کہ ان کو اس زمانے کے مطابق جو چیزیں مل رہی ہیں، جو چیزیں دستیاب ہیں، انہی کی مثالیں بیان کی جائیں۔ تو فرمایا گیا کہ جو گھوڑے ہیں ان کے ذریعے تیاری کرو. اب یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ تیاری کا ایک معنی تو میں نے یہ بیان کیا کہ جو بھی ایک لڑنے کے لیے چیزیں ضروری ہوتی ہیں میدان حرب میں, ہر اس چیز کی تیاری کہلائے گی. آج کا جو جدید دور ہے اس کے اندر تو جناب معاملہ بڑی دور نکل چکا ہے, یعنی زمین سے نکل کر آسمان تک پہنچ چکا ہے, سیٹلائٹ تک معاملہ پہنچ چکا ہے, کیا بحری کیا بری کیا فضائی. تو جس جس اعتبار سے مسلمانوں کو ضرورت ہو, مسلمانوں کی ریاستوں کو یہ تیاری ہر وقت کرنی ہوگی, کیونکہ قرآن پاک جو ہے اس کا یہ حکم بیان کر رہا ہے. خود نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حوالے سے مختلف فرامین ارشاد فرمائے. چنانچہ مسلم شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے, حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر تشریف فرما تھے اور آپ فرما رہے تھے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, کہ پوری قوت کے مطابق جو ہے کفار کے مقابلے میں تم نے تیاری کرنی ہے. الا ان القوت الرمیو, الا ان القوت الرمیو, الا ان القوت الرمیو. راوی کہتے ہیں الا ان القوت الرمیو آپ نے تین بار کہے, کہ آپ نے فرمایا کہ قوت تو تیر کے اندر ہے, یعنی تیر کمان کی تیاری کرنی ہے. گھوڑوں کا ذکر قرآن نے بیان کر دیا. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کل شیء لیس من ذکر اللہ فہو لغو, یعنی ہر وہ چیز کہ جس کی جو غرض ہے, اس کام کرتے وقت جو نیت ہے وہ اللہ کی رضا نہ ہو تو وہ لغو ہوتی ہے. فرمایا الا اربع, مگر چار چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں نیت مستحضر نہ ہو تب بھی اس پر ثواب ملے گا. فرمایا مشی الرجل بین الغرضین, کہ ایک شخص تیر لے کر اس کی مشق کرتا ہے اور وہ اپنے ہدف تک پہنچتا ہے یہ بندہ, و تعدیب فرسی ہی, اور گھوڑے کو سدھانا یہ عمل, ملعبۃ اہلی ہی, بندے کا اپنی اہل کے قریب جانا, و تعلیم السباحہ, اور پانی میں تیرنے کی تربیت حاصل کرنا. یہ چار جو باتیں ایسی ہیں کہ اگر بندہ نیت کے استظہار کے بغیر بھی انجام دیتا ہے تو اس کے لیے ثواب لکھا جاتا ہے. ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا ان تدلو ورقبو, تیر اندازی کرو, گھوڑ سواری کرو, وان تن تدلو احبو الیہ, اور اگر تیر اندازی سیکھو گے تو یہ زیادہ پسندیدہ ہے. ان اللہ تعالی لا یدخلو, کہ اللہ تعالی داخل کرے گا, بسہم الواحد ثلاثہ, ایک تیر کی وجہ سے تین افراد کو اللہ تعالی جنت میں داخل کرے گا. صانعہ محتسبا, خوش دلی سے اس کا بنانے والا, والمعین بہ, اور جو پھینکنے والے تک پہنچائے اعانت کرنے والا, والرامی بہ فی سبیل اللہ, اور اللہ کی راہ میں جو یہ تیر پھینکے. تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات مبارکہ میں صحابہ کرام علی مردوان کی تربیت فرمائی. اس تربیت میں اللہ کی راہ میں جو لڑنے کا معاملہ تھا اس کی تربیت بھی شامل تھی. مفسرین نے لکھا کہ معاشرے پر یہ فرض کفایہ ہے کہ وہ اسلامی ریاست کی بقا کے لیے تیاری کریں. یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی جو ہے, یعنی مثال کے طور پہ ایک ریاست ہے, اس ریاست کے پارٹس ہوتے ہیں. اس ریاست کے اندر علماء کا ایک پارٹ ہے, انجینئر ہوں گے, پڑھانے والے لوگ ہوں گے, ہنر مند لوگ ہوں گے, مطلب کوئی کپڑا تیار کر رہا ہے جناب, تو کوئی میڈیکل کے آلات تیار کر رہا ہے. ریاست کو جس جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے, کسان اناج اگا رہے ہوتے ہیں, اسی طریقے سے ریاست کی ایک فوج ہوتی ہے. وہ جو فوج ہوتی ہے ریاست کی, وہ ایک فرض کفایہ کا فریضہ انجام کرتی ہے. یعنی ہم سب اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں, ہم راتوں کو سکون سے سو جاتے ہیں, لیکن سرحد پر کھڑا ہوا جو سپاہی ہے وہ ہماری حفاظت کر رہا ہوتا ہے. اگر وہ سپاہی نہ کھڑا ہو, سرحدیں چھوڑ دی جائیں, دشمن کو موقع دے دیا جائے, تو نہ ہماری عزت محفوظ رہے, نہ ہماری جان محفوظ رہے, نہ ہمارا مال محفوظ رہے, بلکہ ہم تو غلام بن کر رہ جائیں گے. تو یوں جہاں زندگی کے دیگر شعبہ جات جو ہیں ان کی اہمیت ہیں, وہ اہم ہیں, وہ ضروری ہیں, اسی طریقے سے ملک کی حفاظت کرنا, ریاست کی حفاظت کرنا, اسلامی ریاست کی جغرافیائی جو سرحدیں ہیں اس کی حفاظت کرنا, یہ انتہائی اعلیٰ کام ہے. قرآن جس کے متعلق کہہ رہا ہے کہ تم نے کفار کے مقابلے میں تیاری رکھنی ہے، تو یہ جو تیاری ہے علماء نے لکھا کہ فرض کفایہ ہے، اگر کچھ لوگ کریں گے باقی لوگ بری ذمہ ہو جائیں گے، خدا نخواستہ کوئی ایسا موقع آ جاتا ہے کہ ہماری فوجیں بھی کم پڑ جاتی ہیں، تو پھر جو معاشرے کے باقی جو لوگ ہیں وہ پھر حصہ بٹانے کے لیے اس کام میں آگے بڑھیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں، اس آیت مبارکہ میں ایک بات بڑی کمال کی ارشاد فرمائی گئی، فرمایا گیا کہ تم نے تیاری کرنی ہے، کیوں تیاری کرنی ہے؟ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، ایک تو ہوتا ہے عملی طور پر جنگ ہونا، اس کی تیاری ظاہر بات پہلے سے ہوتی ہے، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ جنگ کے کوئی آثار نہیں ہے، جب بھی تیاری پوری کر کے رکھنی ہے، جو جنگ کی سائڈیں ہوتی ہیں، اب ہم آج کی اگر دنیا کی بات کریں تو جتنی بھی سائٹس ہیں، یعنی وہ بری سائٹ ہے، وہ بحری سائٹ ہے، وہ ٹیکنالوجی کی دنیا ہے، وہ اسپیس ٹیکنالوجی کی دنیا ہے، جتنی بھی جو ہے وہ جہات ہیں جہاں سے اسلامی ملک مضبوط ہو سکتا ہے، اس کو مضبوط سے مضبوط رکھنا ہے، اس لیے تاکہ جو کفار ہیں ان کے دلوں میں ہیبت قائم رہے، ان کے دلوں میں جب ہیبت قائم ہوگی تو وہ میلی نگاہ سے نہیں دیکھ سکیں گے۔ ہوتا ہے نا کہ بھئی ایک شخص اپنے ساتھ گارڈ لے کے گھومتا ہے، اس پر کوئی اگر حملہ آور ہونا چاہتا ہے تو 10 دفعہ سوچتا ہے کہ نہیں یہ تو گارڈ رہے ہیں، اس کے ساتھ تو فوراً حملہ ہوگا، خطرہ ہے ہمیں بھی، تو وہ جلدی سے حملہ آور نہیں ہوتا۔ تو جب کوئی ملک کمزور ہوگا تو جو حملہ آور ہے اس کی ہمت بڑھے گی۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ اے مسلمانوں، تمہیں اس قوت کا جو اہتمام کرنا ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو کفار ہیں، جو تمہارے دشمن ہیں، ان کے دلوں میں ہیبت قائم ہو جائے اور وہ تمہاری طرف متوجہ ہی نہ ہوں۔ آج کے دور کے اندر صرف فوج ہی وہ واحد چیز نہیں ہوتی کہ جس کے ذریعے ملک مضبوط ہوا کرتے ہیں، آج کے دور کے اندر اکانومی جو ہے ایک بہت بڑا عنصر ہوتا ہے، معیشت ایک بہت بڑا عنصر ہے ملک کی ترقی کے لیے۔ تو تاجروں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ تاجر اس انداز میں تجارت کریں کہ ملک کی ترقی، ملک کی فلاح و بہبود، ملک کی جو صورتحال ہے اس کو وہ فوقیت دیں۔ یعنی تجارت سب کرتے ہیں اور تجارت کرتے ہوئے مال سب کماتے ہیں، پیسہ سب کماتے ہیں، لیکن خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں وہ کہ جو دوسروں کو خیال کرتے ہیں، اور اس سے زیادہ کہیں خوش نصیب وہ ہوتے ہیں جو اپنے ملک کا خیال کرتے ہیں اور جو اسلامی ممالک ہیں ان کی فلاح و بہبود میں حصہ لیتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسمگلنگ کی وجہ سے، حوالہ انڈی کی وجہ سے، کئی اور ایسے عناصر ہیں، رشوت کی وجہ سے، غلط پلاننگ کی وجہ سے فائنینس کے جو ایشوز ہیں وہ کریٹ ہوتے ہیں، ملک جو ہے وہ معاشی طور پر تنزلی کی طرف جاتا ہے۔ تو کسی بھی ملک کا تنزلی کی طرف جو جانا ہے یہ بھی اس ریاست کے لیے ایک بڑی نقصان دہ چیز ہوتی ہے۔ تو آج جو ہے بڑی ڈفرینٹ قسمیں ہیں وار کی، یعنی ایک سیکیورٹی کو تقسیم کر دیا گیا ہے، سیکیورٹی اب فائنینس سیکیورٹی بھی ایک سیکیورٹی ہے، آپ اگر معاشی طور پر مضبوط نہیں ہیں تب بھی آپ کمزور سمجھے جائیں گے۔ پھر دشمن آج ہتھیاروں کے ذریعے حملہ نہیں کر رہا، ہمیں اس پہلو کو بھی دیکھنا ہوگا، دشمن آج پروپیگنڈا وار کے ذریعے حملہ آور ہے، دشمن کے جو بڑے جو ہتھیار ہیں وہ پروپیگنڈا وار ہیں، کولڈ وار چلتی ہے، پراکسی وار چلتی ہے، کسی اور کو آگے کر کے، کسی اور لبادے میں آگے کر کے اس سے کھیلا جاتا ہے، ملک کے اندر سے ہی ایسے لوگ چن لیے جاتے ہیں کہ جو کسی اور کی زبان بول رہے ہوتے ہیں تاکہ لوگوں کے خیالات بدلیں، لوگوں کی ترجیحات بدلیں، لوگوں کے اندر وہ چیزیں پیدا ہوں کہ دشمن ان میں آسانی سے داخل ہو سکے۔ تو محترم ناظرین کرام، اس وار کا مقابلہ کرنا بھی ضروری ہے۔ ہم جب اسلامی تعلیمات سے آشنا ہوں گے، اسلامی تعلیمات کا ہمیں پتہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کے حقوق، اس کے رسول کے حقوق، صحابہ اکرام کے حقوق، شریعت مطہرہ کے تعلیمات سے ہمیں جب واقفیت ہوگی تو کون ہم پر حملہ آور ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پر ختم نبوت کا عقیدہ ہے، ختم نبوت کے مقابل میں جو بھی لوگ ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہمارے دلوں سے نکل جائے، اگر یہ ہو گیا تو یہ لوگ کمزور ہو جائیں گے، کمزور ہو جائیں گے تو ہمارے لیے یہ موم کی حیثیت رکھیں گے، جب چاہو ان کو پکڑ لو۔ اب اس کے لیے ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہمیں پتہ تو ہو کہ ختم نبوت کا عقیدہ ہے کیا، دشمن اس حوالے سے کیا کیا سوال کر سکتا ہے، کس کس انداز میں بہکا سکتا ہے، تو آج دین سے دور کرنے کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ اپنایا گیا ہے کہ مولویوں پر گولہ باری شروع کر دو، لوگ خود ہی دین سے دور ہو جائیں گے۔ یہ بہت بڑا پروپیگنڈا وار ہے۔ غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، غلطیاں ہو جایا کرتی ہیں، لیکن سب لوگ غلط نہیں ہوتے۔ اچھے لوگ ایک سے بڑھ کر ایک ملیں گے۔ جب دیکھو ایک جناب جملہ بولا جا رہا ہوتا ہے جعلی پیر، بھائی کبھی آپ جعلی پیر کو چھوڑ کے جو سچے پیر ہیں ان کی بھی تو شان بیان کرو۔ کیا آپ کو سچے پیر کوئی نظر نہیں آتے؟ ایک سے بڑھ کر ایک جو ہے اللہ کا بندہ موجود ہوتا ہے، جو رشد و ہدایت کر رہا ہوتا ہے، لوگوں کی فلاح و بہبود میں حصہ لے رہا ہوتا ہے، لوگوں کی تعلیم و تربیت میں حصہ لے رہا ہوتا ہے۔ آخر ان کا تذکرہ کیوں نہیں ہے؟ گانے باجے والے، میراثی ناچنے والے، گلوکار، اداکار، روزانہ ان کا تذکرہ ہے۔ جناب آج سالگرہ ہے، آج جناب اس کا جشن ہے، آج جناب اس کی برسی ہے، آج فلاں ہیں، آج فلاں ہیں۔ سالین کا تذکرہ کیوں نہیں ہوتا؟ نیک لوگوں کا تذکرہ کیوں نہیں ہوتا؟ اس ملک کی جو خدمت کرنے والے تھے ان کا تذکرہ کیوں نہیں ہوتا؟ تو یہ ایک ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے کہ ہمارے جو آئیڈیلز ہیں اس طرح کے لوگ بن جائیں۔ اب اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو آپ کو پتہ ہے خریدنا آسان ہوتا ہے، پھر ان کے ذریعے ایجنڈا نافذ کیا جاتا ہے، پھر بات آگے بڑھائی جاتی ہے، اور پھر مسلمان سوچتے اچھا یہ بھی مسئلہ ہے، جو ان کو لائک کرتے ہیں وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک پروپیگنڈا وار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ احادیث مبارکہ میں تو پہلے سے بیان ہو چکا کہ آخری زمانے میں فتنے نازل ہوں گے، اس انداز کے فتنے نازل ہوں گے کہ عقلیں حیران رہ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ، یعنی کفار جو ہے اس تیاری سے ان کے دلوں میں ہبت بیٹھے گی، اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کے دلوں میں بھی ہبت بیٹھے گی۔ اب مفسرین نے اس پر کافی کلام کیا ہے کہ جناب دوسرے لوگوں سے کیا مراد ہے۔ کسی نے کہا کہ جی جو بعد میں پیدا ہوں گے رومی یا دیگر جو لوگ ہیں یہ وہ مراد ہیں، کسی نے کہا کہ نہیں جنات مراد ہیں۔ زیادہ تر مفسرین نے یہ کہا کہ اس سے مراد منافقین ہیں، یعنی ایک تو وہ ہیں جو کھلے دشمن تھے، اور دوسرے وہ جو عہد رسالت میں جو منافقین تھے، کہ جو پوشیدہ تھے، جن کا حال ظاہر نہیں تھا۔ فرمایا گیا کہ جب تم مضبوط ہو جاؤ گے تو یہ منافقین بھی جرت نہیں کر سکیں گے کہ کفار کو دعوت دیں، انہیں بلائیں، انہیں اکسائیں کہ مسلمان تو کمزور ہو گئے ہیں، آؤ آ کر ان پر حملہ آور ہو جاؤ۔ تو اس تعلق سے بھی جو ہے وہ بھی جو ہیں متنبہ ہوں گے، اور وہ بھی جرت نہیں کر سکیں گے مسلمانوں کے خلاف کچھ کرنے کی۔ اور ایسا ہوتا ہے جب ریاست کمزور ہوتی ہے تو پھر فائدہ اٹھانے والے لوگ سر اٹھاتے ہیں، پھر ہر ایک آدمی جو ہے وہ اپنے مفادات کو لے کر آگے بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام عیاریوں مکاریوں سے محفوظ فرمائے۔ پہلا بنیادی حکم اس آیت مبارکہ میں یہ بیان ہوا کہ تیاری کرنی ہے۔ کس طرح تیاری کرنی ہے؟ مثال کے طور پر گھوڑوں کا تذکرہ کیا گیا کہ مسلمان گھوڑے پالیں، گھوڑے زیادہ ہوں، گھوڑ سواری سیکھیں۔ یعنی صرف پالنے سے تو کام نہیں ہو جائے گا نا، گھوڑ سواری بھی آنی چاہیے۔ گھوڑے پر بیٹھ کر کس طریقے سے جو ہے وہ مارکے میں کام انجام دیا جائے گا یہ بھی پتہ ہونا چاہیے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے گھوڑوں کے تعلق سے بڑے فضائل بیان کیے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ گھوڑے جو ہیں اس کی پیشانی میں برکت ہوتی ہے۔ پیارے اکا علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی حدیث مبارکہ میں اپنی پسند کے گھوڑے بیان فرمائے کہ اس طرح کے جو گھوڑے ہیں وہ مجھے پسند ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں اس طرح کے جو گھوڑے تھے وہ آپ کو ناپسند تھے۔ تو پورا ایک تفصیلی باب ہے۔ گھوڑے تو وہ ہیں، وہ گھوڑے جو اللہ کی راہ میں لڑا کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں شامل ہوا کرتے ہیں۔ قرآن ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ والعادیات ضبحا، ان گھوڑوں کی قسم قرآن بیان کر رہا ہے۔ آپ دیکھیے ذرا کہ جو جنگی آلات ہوتے ہیں ان کی کتنی اہمیت ہوتی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے آیت مبارکہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ ان سب کاموں سے دشمن کے دلوں پر ہیبت بیٹھے گی۔ اب اس دور کے اندر ظاہر بات ہے جو مالی نظام تھا وہ اس انداز کا نہیں تھا کہ مسلمان بہت زیادہ مالدار ہوں۔ مسلمانوں کی جو مالی حیثیت ہے اس کا اندازہ تو جنگ بدر میں جو مسلمان شریک ہوئے ان کی حیثیت سے لگایا جا سکتا تھا کہ کتنے کم ساز و سامان کے ساتھ انہوں نے اللہ کی راہ میں لڑائی لڑی، اور کتنے کم ساز و سامان کے ساتھ وہ شریک ہوئے۔ تو یہاں فرمایا گیا وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، میدان جہاد میں حصہ لو گے مالی طور پر، یوفا الیکم وانتم لا تظلمون، تو اس کا تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ قیامت کے دن اس کا اجر ملے گا۔ اس حصے کے تحت ایک روایت مفسرین نے بیان کی کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ترغیب دی گئی کہ اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے کچھ حصہ ملاؤ تو کہنے لگے کہ میں تو زکوٰۃ ادا کروں گا، کیونکہ زکوٰۃ کی تو فضیلت بیان کی گئی ہے، اس پر تو ثواب ملتا ہے۔ تب صراحت کے ساتھ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے تعلق سے یہ حکم بیان کیا گیا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے۔ اب آیت نمبر 61، آیت نمبر 61 میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اور اگر دشمن صلح کی طرف آمادہ ہوں، فَجْنَحْ لَهَا، تو تم بھی آگے بڑھو اور صلح کو قبول کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ صرف یہ سکھاتی ہیں کہ صرف دشمن سے لڑنا ہے، نہیں، اصل چیز ہے معاشرہ، معاشرے میں ہم سکون سے رہیں، آرام سے رہیں۔ اگر کوئی ہم پر حملہ آور ہوتا ہے تو ہم اپنا دفاع کریں، اور اگر کوئی ہم سے سمجھوتا کرنا چاہتا ہے اس انداز پر سمجھوتا کہ وہ سمجھوتا جو ہے ہماری غیرت کے خلاف نہ ہو، ہماری آزادی کے خلاف نہ ہو، اور جو ہمارا حق ہے اس کے خلاف نہ ہو، تو ہم سمجھوتا قبول کریں گے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کفار سے صلح کی، صلح حدیبیہ بڑی مشہور ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے قبائل سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صلح فرمائی اور ان سے جنگ نہیں فرمائی۔ تو اگر کوئی موقع ایسا ہو کہ صلح کرنے کا موقع ہو تو صلح کی جائے گی۔ صلح کے حوالے سے بھی قرآن پاک نے فرمایا فَجْنَحْ لَهَا، کہ ان سے صلح کرو، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر توکل کرو، اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بلا شبہ وہ سنتا ہے اور جاننے والا ہے۔ محترم ناظرین کرام، سورہ انفال کے تناظر میں جو تین آیات مبارکہ تھی، آج ہم نے ان تین آیات مبارکہ کا معنی اور مفہوم بیان کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ موضوع تو بہت تفصیلی ہے، اور علماء نے بہت تفصیل کے ساتھ، شرح اور بسط کے ساتھ ان آیات کی تفسیر میں کلام بیان کیا ہے، لیکن ہمارے پاس چونکہ وقت مختصر ہوتا ہے اور اس مختصر وقت میں جو ہم بیان کر سکتے تھے وہ بیان کیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
فہم قرآن کا مجھ کو میرے مولا عطا کر دے، پڑھوں سمجھوں عمل کا بھی مجھے، یا رب تو جذبہ دے۔